بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سموبس مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور آپ کی خدمت میں. صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اربعین نووی پر مشتمل دروس حدیث پیش کر رہا ہے. سامعین محترم، اس ضمن میں اربعین نووی کی دوسری حدیث کا پہلا درس حاضر خدمت ہے، جس کا عنوان ہے حدیث جبرائیل کی روشنی میں اسلام، ایمان اور احسان کے مفاہیم. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال عز وجل كما ورد في سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شدید و بیاض الثياب شدید و سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد اقبلني على الاسلام، الى قوله تعالى ثم انطلق، الى قوله عليه الصلاه والسلام ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر اتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. آج ہم اللہ کے نام سے حدیث جبرائیل کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس حدیث کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسے ام السنہ قرار دیا گیا. ام السنہ، سنت کی جڑ، سنت کی بنیاد. جیسے سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے ام القرآن، قرآن مجید کی جڑ اور بنیاد. اس حدیث کی عظمت کو عہد حاضر میں دو اشخاص نے پورے طور سے پہچانا ہے، اور وہ دو غالباً اب تک اسلام نہیں لائے. ایک امریکی ہے، سفید امریکی، اور ایک اس کی بیوی ہے جو جاپانی. امریکی کا نام، کتاب کا انہوں نے 250-300 صفحے پر مشتمل کتاب لکھی ہے. کس طرح کس قدر گہرا مطالعہ کیا ہے. جو امریکی ہے مصنف، اس کا نام ہے ولیم سی کٹک، اور اس کی بیوی ہے جاپانی مراکا. ان دونوں نے مل کر وہ آتھر کیا ہے اس کتاب کو، ویژن آف اسلام. ہمارے ہاں بھی یہ کتاب شائع کی ہے سہیل اکیڈمی نے، وہ بازار میں مل جاتی ہے. جن کا شوق ہو ہوگی وہ اس کتاب کو حاصل کر کے پڑھے. بارہ ان کے بارے میں ابھی تک اطلاع نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کیا ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذہن اور قلب میں مسلمان ہے اگرچہ انہوں نے ابھی نہ کیا, اور ہو سکتا ہے کہ اس اثنا میں ہماری معلومات کا دائرہ جو ہے ابھی وہاں تک نہ ہو اور انہوں نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا ہو. واللہ اعلم. یہ حدیث جو ہے یہ احادیث کے 5 کتابوں میں مجموعہ میں شامل ہے اور 5 صحابہ سے مانتے ہیں. ان میں جو متفق علیہ روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, لیکن جو مقبول ترین روایت ہے وہ ہے جس کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ میں نے ابھی آپ کے پڑھ کر سنایا ہے. اس کے راوی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ مسلم شریف ہوئے. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مسند احمد میں مروی ہے رحمہ اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے 4 طرق سے بنی. ابو عامر الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسند احمد میں آئی ہے, اور حضرت ابو ہریرہ سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی. متفق علیہ وہ ہے, لیکن بعض صحابہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے فقہائے صحابہ. تو یہ دین کا فہم اور دین کی سمجھ گہرائی ہے, اس میں ظاہر بات ہے صحابہ برابر سے لیتے ہیں وقت برابر سے. تو حضرت عمر ان میں چوٹی کے آدمی ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی شمار کی ہے. اس لیے ان دو حدیثوں کو زیادہ اہمیت دی گئی, اور سب سے زیادہ جو میں نے آپ سے کیا کہ مقبول ترین جو ہے وہ حضرت عمر سے مروی روایت. اس میں اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے تقریباً آخری ایام میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے. فتح الباری اور عمدت القاری ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ آخری دنوں کا واقعہ. اس حدیث کا ہمارے علماء میں سے مولانا بدر عالم میرے تھے رحمت اللہ علیہ بہادر مدنی, ان کا پھر انتقال مدینہ منورہ میں ہوا ہے, ان کی کتاب ترجمان السنہ, اس نے تفصیل کے ساتھ یہ طرق جو میں نے بیان کیے ہیں فلاں صحابی سے راوی ہے فلاں کتاب میں اس کا متن کیا ہے, فلاں صحابی سے روایت ہے فلاں کتاب میں اس کا متن کیا ہے, اس کی تفصیلات وہاں سے معلوم ہو جائے. اب اس میں جو ایک واقعہ بیان ہوا ہے اس واقعے کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, اور اس میں اصل بنیاد تو ہماری یہی روایت حضرت عمر ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن واقعے کی تفصیلات کے ضمن میں جو کچھ مزید پہلو جو ہے دوسری روایتوں میں آئے ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ہی بتاؤں گا. اس میں یقیناً متن کے الفاظ میں بھی کچھ فرق ہے, لیکن زیادہ جو ہے واقعات کی تفاصیل میں جو ہے وہ فرق زیادہ ہے. اور یہ میں نے جو پہلی تقریر کی تھی تعارفی تقریر یا ابتدائی تقریر, یہ تمہیدی تقریر, اس میں آپ کو بتا دیا تھا کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے. قرآن وحی جلی پر مبنی ہے, وحی جلی پر مشتمل ہے, اور وہ بن لفظ وربل ہے الفاظ اللہ کے, لیکن حدیث نبوی بھی اگر کے وحی پر مبنی ہے اس کو وحی خفی کہتے ہیں, لیکن اس کے الفاظ متفق علیہ نہیں ہے, محفوظ نہیں ہے, اس میں راویوں کے بیان میں لفظی طور پر فرق ہو جاتا ہے, تو ترتیب کے اندر بھی فرق ہو جاتا ہے. اور اس کی میں نے مثال دی تھی کہ ابھی آپ کوئی چند جملے کسی محفل میں بولیے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس محفل کی شرکاء سے پوچھئے میں نے کیا کہا تھا, تو تمام کے بیان کے اندر جو ہے کچھ فرق ہوگا, تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا. یہ حدیث جو ہے اپنے ایکسنس کے اعتبار سے, اپنے ہدف اور مضمون کے اعتبار سے تو متفق علیہ ہے, کوئی شک کوئی اختلاف, لیکن لفظی طور پر فرق موجود ہے متن میں بھی اور واقعے کی تفصیلات میں. اب یہ کہ یہ روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں, حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ ذات یومن, کسی اثنا میں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے مجلس ہے، اب تصور سے دیکھیے یہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ آپ تک میں تصور سے دیکھ سکتے ہیں اس واقعے کو، اور اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑی دیر کے آپ اپنے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس ماحول کا جز سمجھیں۔ بھائی زمانہ ہم جلوس نہیں ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رات یوم اسی اپنا میں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس پگا علیہ رجل شدید و بیاض سیاب شدید و ثواب شاہ، کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس کے کپڑے انتہائی سفید، کوئی میل کے اثرات نہیں، کوئی گرد و غبار نہیں، اور ان کے بال جو ہے وہ انتہائی سیاہ۔ اب اس میں ایک روایت میں ایک لفظ اور ہے حسن البج، نہایت خوبصورت، نہایت حسین انسان۔ اب ان کے بارے میں لوگوں نے سوچا یہ ہے کون، یہاں فرما رہے ہیں وزرت عمر لا جرا علیہ اثر السفر، نہ تو اس شخص پر کوئی سفر کے آثار تھے، اگر وہ باہر سے آ رہا ہوتا اور ابھی آ رہا ہوتا تو اس کے کپڑے کچھ دردالو ہوتے، کچھ بالوں کے اندر بات ہوتا، یہ سب کچھ ہوتا اثر و سفر، معلوم ہوا کہ یہ باہر سے نہیں آیا۔ بلا یار وہ ہوں بننا باہر، اور ہم نے سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اس میں ایک روایت میں اضافہ ہے پر نظر نہ باز ہونا علاوہ، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، بھائی آپ جانتے ہیں اشارہ حضور کی مجلس میں آواز سے نہیں، ایک دوسرے کو دیکھا تو معلوم ہے معلوم ہوا کہ پوری مجلس میں کوئی ان کا شناختہ نہیں تھا۔ اب اگر وہ پہلے سے کسی کے ہاں مہمان آیا ہوا ہوتا تو وہ مہمان جو ہے وہ اشارہ کر دیتا کہ ہاں میرے پاس آئے ہیں مہمان، اور براہ راست آئے ہوتے تو ان کے اوپر اثر ہونا چاہیے، سفر تھا ان کے کپڑوں پر، ان کے بالوں پر۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کی داڑھی کے بال نہایت نہایت جو ہے کیا شال کی بجائے عام بالوں کی بجائے داڑھی، اس کے نسبت سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عام طور پر آرام اپنے سر کو تو ڈھانپ لیے ہوتا، اماما سے سر کے بال تو نظر نہیں آئے، داڑھی کے بال نظر آ رہے تھے جو انتہائی سے آ گئے۔ فجنت سے نبی، لیکن یہاں ایک تفصیل ایک اور روایت میں ہے، قال یا رسول اللہ آتی، اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں حاضر ہو جاؤں، کیا مجھے اجازت ہے میں آپ کے پاس آ بتا، قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں آؤ، بلکہ لوگوں سے کہا خود بہو اسے قریب آنے دو، تو معلوم ہوتا ہے کہ مجمع جو ہے وہ چھٹ گیا ہوگا، خلاف کا منع دیا جائے، حضور کا حکم ہے تھوڑے سے قریب آنے دو، تو وہ تیر کی طرح سیدھا آیا اور حضور کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جلا سا ہلن ندی ہے فاصلہ کا رکمت ہے الا رکمت ہے، اس نے اپنے دونوں گھٹنے حضور کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیا، اتنا کون تھا، حضور بھی دو زانو تشریف فرما ہوں گے، وہ بھی دو زانو ہو گئے، اور ان کے دونوں کے گھٹنے جو ہے وہ ایک دوسرے کو مخ کر رہے تھے، وہ وضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں، اب دو طریقے ہو سکتے ہیں، اپنے رانوں پر رکھ لی، اپنے زانوں پر یا حضور کے زانوں پر رکھ لی، فخذیہ میں زمین جو ہے وہ دونوں کی طرف جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ دوسری روایت میں وضاحت ہے کہ علی رکبتیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی دونوں حکیریت اکادی حضور کے سامنے بقا، اور کہا اس نے یا محمد، ایک روایت میں آتا ہے جس نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، ایک روایت سے حدثنی عن الاسلام یا حدثنی بالاسلام، بیان فرمائیے میرے لیے کہ اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکالمہ میں ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں، یہ وضاحت بات ہو رہی ہے، پہلے ترجمہ پڑھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اور نماز قائم کرے, زکات ادا کرے, رمضان کے روزے رکھے, اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تجھے استطاعت ہو سفر. قال صدقت, تو شخص نے کہا آپ نے درست فرمایا. تو عجیب نہ لگو یسألہ ویصدقہ, ہمیں تعجب ہوا یہ کون شخص ہے, حضور سے سوال بھی کر رہا ہے اور توثیق اور تصدیق کر رہا ہے. یہ انداز تو استاد کا ہوتا ہے, جو استاد شاگرد سے پوچھتا ہے اور سوال اگر کا جواب صحیح مل جائے تو اس کی تصدیق کرتا ہے, شاباش دیتا ہے, یہ ہے تو. لیکن مہارا خاموش ہے کہ یہ معاملہ صورت حال جب حضور خود اس کو برداشت کر رہے ہیں, گویا کہ آپ کی اجازت شامل ہے اس کو جو کچھ کر رہا ہے اس کے لیے, تو فاج نہ رہو یا سلو ہو یہ سب دیکھو, ہمیں کافی ہوا سوال کر رہا ہے اور پھر تصدیق کر رہا ہے. قال فأخبرني بالإيمان, پھر اس نے کہا کہ اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فنقرا, حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر, اور قدر کہ جو شے بھی دنیا میں خیر یا شر کسی پر وارد ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو بنو اللہ بالقدر خیر ہی و شر دن. قال صدقت, اس شخص نے دل کہا صحیح کہا آپ نے, درست فرمایا. قال اقصدنی علی الاحسان, اس کے بعد اس نے سوال کیا اب مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے. قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, اس کیفیت میں اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے. اب اس میں دو روایتوں میں تعبد کی بجائے دو الفاظ آئے ہیں متبادل, ان تخشى اللہ, یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, ان تخشى اللہ کانک تراہ فإذا تكن تراہ فإنه یراک, اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان تعبد للہ کانک تراہ فإذا تكن تراہ فإنه یراک, یہ الفاظ نہیں مشترک ہے. احسان یہ ہے کہ تو بندگی کرے اللہ کی, یا ڈرے اللہ سے, یا عمل کرے اللہ کے لیے, محنت کرے, بھاگ دوڑ کرے, جد و جہد کرے, اس کیفیت میں کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے, اس یقین کی کیفیت ہوتا. فَإِلَّمْ تَقُونَ تَرَاهُ, کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے, اس حوالے سے یہ احسان کی ڈیفینیشن آ گئی. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ, اب اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. قال من مسؤول عنها بعالم من السائل, حضور نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے, جس سے سوال کیا جا رہا ہے, وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے بارے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہاں حضور نے فرمایا فی خمس لا یعلمهن الا اللہ, یہ تو ان پانچ چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو. اور پھر حضور نے وہ آیت پڑھی ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سورہ لقمان کے آخر میں ہے, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم الخبیر, اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے کہ وہ کب آئے, وہی ہے جو بارش برساتا ہے, وہی ہے جو جانتا ہے کہ ماں ناؤں کے پیٹوں میں کیا ہے, اور کسی انسان کو کسی جنب کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا, کل کوئی نیکی کمائے گا یا بدی کمائے گا, یا دنیا کی کمائی کے اعتبار سے کیا پتا. وما تدري نفس بأي أرض تموت. اسی طرح کسی انسان کو کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کس جگہ واقع ہے. کیا پتا ہے ساری عمر جو آپ کی جیل میں مقیم رہا اور آخری وقت میں کسی سفر پر نکلا اس کے بندے موت آ گئی تو کوئی معلوم نہیں موت کہاں آئے گی. ان اللہ علیم الخبیر, یہ تو اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر شے سے باخبر. قال فاخذني نماراتها, تو حضور یہ تو بتا دیجئے کہ اس قیامت کی نشانیاں کیا ہوں, کیسے معلوم ہوگا کہ قیامت قریب آ گئی. قال انقرض الامر ربتها, جب تم دیکھو گے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اکثر کے نزدیک یہی ہے کہ اتنی سرکش ہو جائے گی اولاد کہ بیٹیاں جو عام طور پر زیادہ جو ہے وہ اپنے والدین کا ادب کرنے والی اور زیادہ جو ہے اپنی بات کو اپنی آواز کو پس رکھنے والی, ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ گویا کہ اپنی ماؤں کی مالکہ ہے, مائیں ان سے ڈرے گی کہ ان کی کسی غلط بات میں نے توڑ دیا تو پتہ نہیں پلٹ کر یہ کیا کہہ دیں. زیادہ زبان خاموش ہے, زبان خاموش ہے. انکرے دل امت اور اب بتا کہ لوگی اپنی مالکہ کو جنے. وہ انکرن ہو فاتل اڑاتل عادت شاہ یہ تتاول ابھی بنیاد. اور یہ کہ تم دیکھو کہ بھوکے ننگے اور چرواہے بکریوں کے چلانے والے ننگے بدن ننگے پیر وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائے اس کو مقابلہ کرے. اب یہ صورت حال وہ ہے جو کر دیجیے کہ یہ دوسری جو ہے حیثیت یہ آج عالم عرب میں سب فیصد چل رہا ہے. اس لیے کہ حضور سے پوچھا بھی گیا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں اضافہ ہے, حضرت جبرائیل نے پانچ کا سوال کیا یا رسول اللہ وفن خام شاہ حفاظ الجیا اور یہ کون ہے جو بھوکے ننگے ننگے پاؤں اور بکریوں کے چرواہے. فرمایا العرب, وہ عرب ہوں گے. اور یہ منظر آج ہمارے سامنے ہے, دبئی کہاں سے کہاں پہنچا ہوا. 100 سال پہلے دبئی کھانے کو کچھ نہیں تھا, پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے, پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے. پورے عرب کا معاملہ بھی یہی تھا. یہ معاملہ جو ہے تو تقریباً 70-80 برس ہوئے ہیں کہ صورت حال بدلی ہے, جب سے تیل دریافت ہوا اور تیل نکلنا شروع ہوا. لیکن اب کہاں تک پہنچ گیا ہے اس کا آپ اندازہ بتائیے. سہراؤں میں گلو گلزار. آپ اگر ابو ظہبی کے ایئرپورٹ سے جائیں ابو ظہبی شہر تو درمیان میں آپ کو پورا ایسا نقشہ نظر آئے گا جس سے کہ یہ تو چمندار ہے. اس لیے کہ سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے پشتے بتا دیے ہیں تاکہ اس سے آگے نکال نہ جائے. اس سے آگے نکال جائے گی تو سہرا نظر آئے گا, چٹیل بنجر. زیادہ نگاہ رہے گی انہیں پشتوں کے اندر اندر. اور اس میں ہر جگہ گھری جو ہری بھری گھاس ہے, پھول کے پودے ہیں اور نہایت خوبصورت منظر ہے. یہ آپ دبئی میں دیکھ لیجیے, یہ آپ ابو ظہبی میں دیکھ لیجیے. ان کے کارنیش جو ہے جو ساحلی سڑکیں پورے امریکہ میں میں کہیں میں نے ایسا جو ہے آراستہ پیراستہ اور عالی شان اور خوبصورت میں نے کہیں کارنیش جو ہے کہیں جو ہے ساحلی سڑک ایسی نہیں دیکھی جیسے وہاں. اب گندے کے اندر یہی حال ہے, بیاس کا کیا حال ہے, گندہ کے اقتصاد میں. اور دبئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد جو ہے ابھرنا شروع ہوا لیکن وہ سب سے آگے نکل گئے. 7-star ہوٹل, یہ حال ہے اس عرب کا جس کے بارے میں فرمایا انترن خفات الرعات العالت رعا شاہ یتتاولون فی بنیان. یتتاولون یہ باب التفاعل سے آیا ہے, ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا. اور یہ میں اب تو میرا داخلہ جو ہے وہ 13-14 سال سے بند ہے یو اے ای میں, لیکن یہ کہ اس سے پہلے وہ جاتا رہا ابو ظہبی دبئی. تو وہاں میں ایک بلڈنگ میں ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے برابر بڑی اونچی عالیشان بلڈنگ اسے گرا رہے تھے. نہیں میں نے پوچھا یہ کیا استاد ہے، یہ کیوں گرا رہے؟ اس میں تو کوئی ابھی تو کوئی آباد ہی ہوا ہے شہر، کوئی پرانی عمارت نکلی ہے؟ کہنے لگے اس کے قریب میں اس سے اونچی عمارت بن گئی ہے، لہذا اب کس عمارت کو گرا کر اور اس سے اونچی عمارت بنا دی؟ یہ مقابلہ جو ہے یہ تتاول اپنی بنیاد عمارتوں کی اونچائی میں وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرے، یہ نقشہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد ثم من طلقا، حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، پھر وہ شخص چلا گیا. لبست ولی، تو میں کچھ متردد سا رہا میرے ذہن میں کہ الجھن نہیں، یہ ساری کون تھا؟ لبست ولی فقال لی، تو مجھ سے حضور نے فرمایا یا عمر و تقریباً سائی، اے عمر تمہیں معلوم ہوا یہ سائی کون تھا؟ قلت اللہ و رسول و عالم، میں نے کہا اللہ اس کا رسول بکر جانتا، صحابہ کام معمول یہی تھا. قال حضور نے فرمایا فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے. اب یہ جو اختتامی حصہ ہے یہ حضرت عمر کی اس روایت میں بہت ہی مختصر ہے اور نامکمل. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت عمر جیسے ہی وہ شخص بھی نکلا واپس گیا، حضرت عمر بھی وہاں سے، کوئی ضرورت ہوگی آپ کو جلدی ہوگی آپ وہاں سے لگانا ہوگا. تو بعد میں جو پیش آیا وہ انہیں معلوم نہیں تھا. بعد میں جو پیش آیا وہ کیا تھا کہ ذرا سے توقف کے بعد جب وہ شخص چلا گیا تو حضور نے فرمایا ضبط ہوا نہیں گا، اس شخص کو ذرا لوٹا کر لاؤ میرے پاس، کئی بل رہا ان کا سو ہو رہا ہے، اسے تلاش کرو، انہیں یہ بھی اس آدمی کو میرے پاس لاؤ. فلم یرو شیئن، انہیں کچھ ہے معلوم نہیں ملی، کہیں آدمی کا سراغ نہیں ملا، کہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں. زمین کھا گئی ہے، آسمان جو ہے اس نے نگل دیا ہے، کیا ہوا ہے کچھ پتا نہیں، کوئی سراغ. اس پر حضور نے فرمایا او ہو یہ جبرائیل تھے، اور اس کے بارے میں آتا ہے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے یہ حضرت ابو عامر اشعری سے روایت ہے مسلم احمد سے، والذی نفسی بیدہ ما جاءنی قط الا وانا عارفہ الا ان تکون هذه المرأة، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں نہیں جان دوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہوں مگر میں ان کو پہچان دیتا تھا. یعنی حضرت جبرائیل ایک تو آتے تھے فرشتے کی اصل شکل، وہ تو غیر مرئی تھی، صرف آواز سنائی دیتی تھی، وہ بھی آواز کی نفسی نہیں ہوتی بلکہ جیسے گھنٹیوں کی ہندناٹ کی ہو، گھنٹیوں کے اندر جو آواز پڑ رہی ہوتی ہے، جیسے تار گھر میں کبھی گر 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 کرتا یہ جو ہوتا تھا نٹ گر، لیکن اسی سے پھر میسج بتا لیا جاتا تھا، تو اس طرح کی آواز آتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ الفاظ کے ساتھ ہی وہ خوب وضو کے سل پر اتر جاتے، تو وہی تو اس شکل میں آتے. لیکن متعدد مواقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، جس کا ایک واقعہ یہ ہے جو یہاں سامنے آنا گیا. اور عام طور پر ایک نہایت خوبصورت صحابی سے حضرت دہلیہ قلبی رضی اللہ تعالی ان کی شکل میں آتی، لیکن حضور پہچانتے تھے، پہچان جاتے تھے کہ یہ دہلیہ نہیں ہے، یہ دہلیہ کی شکل میں حضرت جبرائیل. تو اس ہستی کی جان قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے پاس کبھی نہیں آیا جبرائیل جبکہ میں نے اسے پہچان نہ لیا ہو الا ہذہ المرہ، اس دفعہ کے سوا. اسی طرح یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے ما جانی فی صورت الا عرفتہ غیر ہذہ الصورۃ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی شکل میں کسی صورت میں حضرت جبرائیل آئے ہوں اور میں نے پہچانا نہ ہو، صرف سوائے اس مرتبہ. اب اس میں یہ بھی جان لیجیے کہ یہ جو فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تو اس کے ذمن میں جو بخاری کی روایت اور حضرت ابو ہریرہ سے مسلم کی روایت ہے اس کے الفاظ بھی ہیں اضافی، ارادہ تعلمو اذ لم تسألو، جبرائیل اس لیے آئے تھے انہوں نے چاہا کہ تم وہ چیزیں جان لو جن کے بارے میں تم نے سوال نہیں کیا. دین کی بات حقیقت ایسی ہے جن کے بارے میں تمہیں سوال کرنا چاہیے تھا، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا، وضاحت طلب کرنی چاہیے تھی، تم نے نہیں کی. تو حضرت جبرائیل آئے ہیں اس خلا کو پر کرنے کے لیے، اس لب کا فرو جب کہ تم نے سوال نہیں کیا. دوسرا یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہے، ما رأينا رجلا اشد توقيرا اشد توقيرا لرسول الله من هذا الرجل، ہم نے نہیں دیکھا کسی انسان کو تو اتنی عزت کرتا ہو اللہ کے رسول کی جتنی کوشش کر رہا ہو. انه يعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو حضور سے واقف ہے، حضور سے جانتا ہے، حضور کے مرتبے سے واقف ہے، حضور کے نبوت و رسالت سے واقف ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھ دیا، ابتدا اس کی کیا تھی اور انتہا کیا ہوا ہے، اور اس میں یہ کہ حضرت عمر جو فرماتے ہیں کہ میں فلبست ملیا تو میں رب تربیت رہا، اور اس میں روایات میں آتا ہے دو یا تین دن کے بعد، ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کی ملاقات حضور کی خدمت میں حاضری اس کے بعد دو دن بعد، تین دن بعد، کیونکہ عام طور پر یہ معلوم ہے کہ حضرت عمر نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا دکان کی مشترک، ایک دن تم بیٹھو دکان پر میں حضور کی صحبت میں رہوں گا، اگلے دن میں بیٹھوں گا دکان پر اور تم حضور کی صحبت میں ٹھہر گیا بول، یہ تقسیم کار تھی. تو اگلے دن شاید وہ اپنے اس معاہدے کی وجہ سے نہیں آئے، اور اس کے بعد ایک اور دن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور مصروفیت کی وجہ سے نہیں آئے. اب جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے چہرے پر پڑھ لیا کہ یہ کچھ مرتب متردد سے ہے، کچھ تشویش میں ہے. تو حضور نے خود پوچھا یا عمر ہوا تھا نہیں انہیں ساڑی ہے عمر، تمہیں معلوم ہوا یہ ساڑی کون تھا؟ کل تو اللہ ہوا رسول ہوا. تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ رسول بہتر جانتے تھے. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، یہ جبرائیل سے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اور میں نے جب بتا دیا بخاری کی روایت تو یہ بھی ہے کہ اس لم تسألوا جو کہ تم نے سوال نہیں کیا. اب اس میں جو چار سوال آئے ہیں جن کے جوابات حضور نے دیے، ان میں ایک بات نوٹ کیجیے، اہم ترین سوال پہلے دو، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور روایات کے اندر بھی یہ اختلاف ہے. ابن عمر کی روایت میں پہلا سوال تھا ایمان کے بارے میں، دوسرا سوال تھا اسلام کے بارے میں، یہ میں بعد میں عرض کروں گا. اور حضرت عمر کی روایت میں پہلا سوال تھا، اور اکثر اور دوسری روایات اکثر سب میں مشترک بات یہ ہے کہ پہلا سوال تھا اسلام کے بارے میں، دوسرا سوال تھا ایمان کے بارے میں. یہ جو اسلام اور ایمان کے ذمن میں سوال ہے یہ انتہائی اہم سوال ہے، اس کی میں ابھی وضاحت کروں گا آپ کے ساتھ میں. تیسرا سوال جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ خاص طور پر روحانیت کے ذمن میں، جس کا موضوع ہمارے یہاں تصوف جو ہے جس کا موضوع بن گیا ہے روحانیت، اس کے ذمن میں کہیں رویش کیا ہونی چاہیے دین کو، اس کو بیان کیا جائے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ بعد میں دین میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ تین گوشوں سے ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں تھے، تابعی بھی نہیں تھے، تب یہ تابعی تھے، لیکن بہت ایک مجاہد انسان، ان کا شعر ہے وما افضل الدین الا الملوک ورهبان صائم واحبارها واحبار صائم ورهبانها. دین میں فساد جو ہے وہ تین طرف سے آتا ہے، یہ آیا ہے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ دور خلافت راشدہ کے مقابلے میں تو اس دور میں بھی فساد آ چکا تھا. اب یہ رہنے کی بات ہے، ایک آج کا دور ہے فساد جس انتہا کو پہنچا ہے، ظاہر الفساد و فی البر و البحر کما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد ہے، فتنا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ دور خلافت راشدہ کے بعد اس میں جو ہے کمتری جو آتی رہی ہے، کمی جو آتی رہی ہے، تو پھر ان دوروں کے اندر بھی جو حساس لوگ تھے انہیں فتنہ محسوس ہو رہا تھا، فساد محسوس ہو رہا تھا. لیکن یہ کہ اس کی سوچ کیا ہے، وما افضل الدین الا الملوک، یا تو بادشاہ خلاطین وہ دین میں ہیرا پھیری کرواتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اور یا یہ کہ احبار و خوارج علماء سو، دین فروش علماء، فتوی فروش علماء، جو اصل میں اپنے دین کو اور اپنے علم کو کمائی کا ذریعہ بنا ہے، طالب دنیا آباد سوئی کرو بانوا، ان کے راہب یہ رہبانیت جب آتی ہے تو یہ بھی دین کے اندر سکون اور فساد پیدا ہے. اسی کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے، باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ زمینی، اے کشتہ ملائیو سلطانیو پی. اے مسلمان جو آج دین طرف سے تجھے زخم لگے ہیں، کشتہ ہے تو ان کا زخم خوردہ، اس وہ تین ہے ملائیو سلطانیو پی. ایک تو یہ پروفیسر مذہبی پروفیسر ملا مذہبی پروفیسر اور سلطان بادشاہ بنوسیت اور کیری بری بھی اس سے ہزو بھی قسمت حالات ہے اللہ ماشاء اللہ. اور چوتھا سوال جو ہے اگرچہ اس کی عملی اہمیت کوئی نہیں ہے، وہ علامات قیامت میں سے دو باتیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ جو روز و روشن کی طرح آج ہمارے سامنے آتی ہے. اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا انما بعثت انا بس آپ کو کہا کہ یہ دونوں انگلی آپ نے جوڑ دی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو بھیجا گیا ہے کہ اس طرح سے کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا قرب ہے جتنا دو انگلیوں کوئی بول تو فرق نہیں، میں آخری رسول تم آخری امت. اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، کوئی اور رسول نہیں آئے گا، کوئی اور امت جو ہے وہ اٹھے گی. تو گویا کہ اصل میں حضور کی بعثت ہی تھی نفس ہی علامات قیامت میں سے شروع کی. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ پھر چھوٹی علامتیں بڑی علامتیں ان پر جو ہے جو احادیث سے مجبور ہیں ان میں پورے پورے باب تو علامات جو ہے چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. اور اس میں یہ کہ اب کتاب و علامات الساعہ، یہ کتاب جو ہے وہ مل جائے گی آپ کو علامات الساعہ قیامت کی نشانی، اور یہ آپ کو احادیث ملے گی. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دو حدیثیں جو ہیں یہ دو جو علامات ہیں یہ تو تمام و کمال ظاہر ہو اور آپ کی سرکشی میں لوگوں، اور نمبر دو یہ کہ وہ جو عرب حضور نے مذاق کر دی. جب پانچواں سوال کیا ہے حضرت جبرائیل سے، یہ جو آپ نے جن کو کہا ہے اصحاب الشاہ والخفات والجیاء والعالق، یہ بھوکے رنگے اور بکریوں کو چرانے والے رنگے پاؤں، یہ کون ہوں گے؟ فرمایا عرب. اور وہ عرب میں مراد کو نظر آتا ہے جزیرہ نمایا، ان کا مشرق بھی کھائی دیکھ لیجیے، اس کا مغرب بھی کھائی دیکھ لیجیے، جنوب عیسائی کے ساتھ تیرا ہے وہاں آبادی اور وہ ہے، وہ تو یہ علاقہ ہے وہ بہرحال اسے عرب خالی کہتے ہیں، یہ خالی وہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی نباتات ہے، اس میں تو ایسا ریت بھی ایسی ہے کہ جس پر کوئی شے ٹھہر ہی نہیں سکتی، وہ سیدھی بھی نہیں جاتی، ریت ایسی نہیں ہے جیسی ریت کے اوپر اونٹ چل رہا ہے انسان چل رہے ہیں، تھوڑا سا پاؤں دھستا ہے لیکن بس اتنا ہی ہے کہ تھوڑا آنکھ آپ کو تکلیف ہو جائے گی پاؤں ذرا نکال کر کرنے، لیکن اس میں آپ دھستے تو نہیں چلے جائیں. البتہ دوسرے سیراؤں میں بھی کوئی فینس کہلاتی ہے، ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر کہ وہ ریت جو ہے مسلسل اندر جا رہی ہے اور کہیں اس میں کسی کا پاؤں پڑ گیا تو وہ گیا، جیسے دلدل میں گیا ایسے اس کو اس فینس کے اندر بھی اس سے پھر بچنا نکلنا ممکن نہیں، کتنا ہی زور لگا لیجیے کھینچ لیجیے اس آدمی کو آپ کھینچ نہیں سکتے. لیکن خاص طور پر یہ جو پورا چہرہ آیا بگل خالی، یہ تو نظر، اور یہ ہے اصل میں مسجد قوم عاد کا، قوم عاد کی زبردست تہذیب تھی، بہت بڑی زبردست قوم تھی، انہیں میں شداد تھا جس نے کہ اپنی جنت بنائی تھی، اور اب وہ شداد کا شہر بھی نظر آ گیا کیونکہ اب تو آپ وہ ذرائع ہیں جو زمین کے نیچے آپ دیکھتے ہیں، وہ زمین کے اندر اسی ریت کے نیچے جو ہے وہ دبا ہوا شہر موجود ہے، اس کو دیکھ لیا گیا ہے شداد کی جنت، اس میں بڑے بڑے ستون جو ہے بڑی مضبوط فصیل اور فصیل کے اوپر کھڑے ہوئے جو ستون تھے، یہ جس کو کہا گیا ہے قرآن مجید نے کہ ذات العماد ادم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تو یہ جو ہے یہ صورتحال جو ہے عرب کا مطلب عیسائی ہے اور عرب کا مغرب عیسائی ہے، اس سے آپ کو نظر آ جائے گا. اب میں آتا ہوں کہ جو دو اہم ترین سوال ہیں ان کا اصل میں اہمیت کا پس منظر کیا ہے، میں گفتگو تفصیل سے ہوں گی. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ الجھن ہو جاتی ہے پڑھنے والے کو، عام پڑھنے والے کو، ایمان اور اسلام اکثر و بیشتر مترادف الفاظ کے طور پر آتے ہیں، مسلم کو مومن کہہ رہے ہیں، مومن کو مسلم کہہ رہے ہیں، مترادف ہے. وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ کال دی روز بائی اینی نیم، اٹ ول اسپیل ایز سی، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بھی ہے اور اس کے دل میں ایمان اور یقین بھی ہے، تو اگر آپ مومن کہہ دیں یا مسلم کہہ دیں کیا فرق پاتے ہیں؟ تو اس اعتبار سے اکثر و بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں ایمان اور اسلام کے الفاظ جو تدابیر کے طور پر آئے، لیکن ایک مقام جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی آیت سورہ حجرات کی، اچھا ہے اور بہت کلیئر، وہاں ایمان بمقابلہ اسلام ایک دوسرے کی ضد اور نفی، اور نفی بھی مؤکد. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان لے آئے، لم تؤمنوا ہے یہ، ماں آمن تم نہیں ہے. ماضی پر اگر ماں لگے گا تو اس کی بھی نفی ہو جائے گی، لیکن اس سے وہ شدت نہیں ہوگی، وہ تاکید نہیں ہوگی. پہلے مظاہرے سے پہلے لم لگایا جائے تو اس نے انسان ہر جس میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں ہر جس میں نہیں ہو، بلا کہ کون اسلم، لیکن یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب یہ ایک نفاق کی شکل ہے، ایمان اور اسلام یہ مترادف ہے یا ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے. یہ اسلام تفہیم کیا جا رہا ہے اور ایمان کی پرزور نفی کی جا رہی ہے، تو ہر ایمان نہیں آئے. اس طرح کے اصل میں کچھ اور الفاظ اور اصطلاحات بھی ہیں جن کے بارے میں علماء نے قصور بنایا ہے. اذا تفرقا اجتماع و اذا اجتماع تفرقا، جب یہ علیحدہ علیحدہ الفاظ آئیں گے تو ان کا مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہوگا. مومن مسلم علیحدہ علیحدہ مختلف مقامات، ایمان اسلام مختلف مقامات، وہ اجتماع تفرقا، جب ایک مقام پر آئیں گے تو ان میں تفرقہ ہو جائے گا، اس کے معنی بدل جائیں گے، اسلام کے اور ہوں گے ایمان کے اور ہوں گے. یہی معاملہ نبی اور رسول کا ہے، اذا تفرقا اجتماع وہ اجتماع تفرقا، جب علیحدہ علیحدہ ذکر ہو رہا ہوگا تو وہاں پر نبی کو رسول کہہ دو، رسول کو نبی کہہ دو، کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. لیکن جہاں ایک جگہ مقابلے میں آئے گا تو نبی اور رسول کا فرق واقع ہو جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے جو ایک الجھن پیدا ہو رہی تھی اس کا حل جو ہے وہ مطلوب تھا. نمبر دو، احادیث نبویہ میں ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جن سے انسان کے عمل پر اس کے ایمان کی نفی کی گئی. مثلا لا یزنی الزانی ہنا یزنی وهو مؤمن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا. ولا یسرق سارق ہنا یسرق وهو مؤمن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا. جب وہ یہ کام کر رہا ہے ایمان اس کے دل میں، ایمان ہو اور پھر چوری ہو، ایمان ہو پھر زنا ہو. ولا یشرب الخمر حين یشرب وهو مؤمن، اور نہ ہی کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب پیتا. اس وقت بعض آدمی کو پھر وضاحت ہے کہ ایمان اس کے دل سے نکل کر وہ ایک پرندے کے مانند جو ہے چکر لگاتا رہتا ہے. تو ایک منطقی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ توبہ کرے تو واپس آئے، لیکن علماء کا اس میں ایک اتفاق ہے تقریباً کہ اس عمل سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر ایمان اس کے دل میں آ جائے. لیکن اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ گناہ کبیرہ سے گویا کہ ایمان کی نفی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے بہت بڑی گمراہی پیدا ہوئی. چنانچہ سب سے بڑا گمراہ فرقہ یا جماعت یا گروہ جو پیدا ہوا اسلام میں خوارج، وہ اسی بنیاد پر گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا. جب کافر ہو گیا تو اس کی جان اور مال مباح مرتب ہے، قتل کر دیا جائے گا. اس کا مال آپ لے لیں گے، وہ مال غنیمت ہوگا، اس کی عورتیں تمہارے لیے مباح ہو جائیں گی، تمہاری نوکریاں بن جائیں گی. یہ خوارج کا فتنا بہت زبردست فتنا تھا، بہت زبردست فتنا تھا، حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہو گیا لیکن بعد میں بڑھتا چلا. یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اصل میں یہ اسی سے ہوئی ان احادیث، اور اس میں تو یہاں تک حدیث میں آتا ہے، یعنی ایک تو گناہ کبیرہ ہے، ایک ہے سوء خلق، انسان کے اخلاق کی کمی، سوء اخلاق. فرمایا لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. قیل من یا رسول اللہ، پوچھا کہ حضور کون کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یاخذ جاره بغائطا، وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن نہیں. اب جہاں کوئی گناہ کبھی لگا کے تو نہیں، بد اخلاقی کا معاملہ ہے. وہ شخص جو ہے اپنے اخلاق کے اندر اتنا کم ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا پڑوسی بے چین ہے، پریشان کر رہا ہے پڑوسی کو، اور تین دفعہ قسم کھا کر نفی کر رہے. تو ان احادیث کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس میں بھی وضاحت کی ضرورت تھی کہ در حقیقت ایمان کی نفی کے معنی لازمن کفر نہیں ہے، بلکہ کفر اور ایمان کے مابین ایک ہے راستہ، وہ اسلام کا ہے. وہ مسلمان شمار ہوگا، چوری کرتے ہوئے بھی مسلمان، اور وہ شراب پیتے ہوئے بھی مسلمان، زنا کرتے ہوئے بھی مسلمان. عین اسی حالت میں اگر جان نکل جائے تو نماز جنازہ تو پڑ جائے گی. اگر یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر وہ اس نکاح اس کا جرم ثابت ہو جائے تو حد جاری کی جائے گی، سزا اسے ملے گی. اسی طریقے سے قرآن مجید کے بعض مقامات پر دو ایمانوں کا ذکر ہے. اسی لیے میں نے شروع میں وہ آیات پڑھی تھی، سورہ نساء کی اور سورہ مائدہ. سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ کتاب اللہ نزل علی رسولہ والکتاب اللہ نزل. اب اہل ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اب کیا مطلب؟ ایک درجے میں تو تم مومن ہو پہلے ہی، لیکن اصل ایمان جو ہے وہ کچھ اور ہے. ایمان لاؤ تو دو ایمان ہو گئے، اس کو بھی سمجھ رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے. اسی طرح بڑی ہی اونچی آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے، سورہ مائدہ کی جیسا نظیم آمن وامن صالحات گراہوں کی بات آئے گی ذاہب تقو آمن وامن صالحات سمت تقو آمن سمت تقو آمن واللہ یحب المحسنین. جو بھی مسلمان جو ایمان اور عمل صالح پر کاربند ہو انہوں نے کسی شے کی حرمت یا حکم آنے سے پہلے اگر وہ شے کھائی تھی ہے تو اس پر کوئی معاف کر لوں. یہ تشویش پیدا ہو گئی کہ صاحب آپ کو جب شراب کا آخری حکم آیا حرمت کا کہ ہمیں تو پیتے ہوئے 50-50 سال ہو گئے پیتے ہوئے، حرم میں تو پینے کی شے اصل میں شراب ہوتی، جیسے مغرب میں آ جائے ہوٹل میں جا کر آپ کو پانی نہیں ملے گا تو آپ شراب میں کیا بنے گی. تو ہمارے تو ایک ایک یوں سمجھیے کہ جدید اصطلاح میں کہیں گے ایک ایک سیل کے اندر جو ہے وہ شراب کا زہر جو ہے اور شراب کی نجاست وہ پہنچی ہوئی ہے. فرمائیے اس کے آخری حکم سے پروہیبیشن کے آخری حکم آنے سے پہلے اگر پی لیں گے کوئی پرواہ. اب یہاں پہ چیز لگتی ہے اضامت تقو وہ آمن وعمل صالحہ، جبکہ وہ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں. سمت تقو پھر اور تقوی آیا وہ آمن اور ایمان لائے، اب ایک ایمان بھی اور دوسرا ایمان بھی. سمت تقو وہ احسن اور اس کے بعد مزید تقوی اور اس سے احسان پر فائز ہو گیا. یہ میں نے آپ کے سامنے چند مسائل رکھے ہیں جن کا حل ان سوالات کے بھی جوابات دیے ہوئے موجود ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.